بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. انا بعد كرهت بيش الدسمه شفاعت كتعلق سي لسون جماعت ك اور اهل الحديث واصحاب الحديث ك موقف كياهي يا بيان كرهته اور پہنچتے شرح میں شيخ ربيع حفظه الله كي انجبلوبر. كل هذه الآيات والأحاديث يتأولها الخوارج والمعتزلة مثل تأويل المكذبين والعياذ بالله. شيخ صفر مات شيخ ربيع حفظه الله يتمام آيات والأحاديث جوهن جن میں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے، خوارج والمعتزلة ان کی تأويل کرتے ہیں، يعني باطل تأويل کرتے ہیں، جیسے کہ جھٹلانے والوں کی تأویل ہے ویسے تأویل کرتے ہیں والعیاذ باللہ، اور اس کی تحریف کرتے ہیں بہت شدید افسوس کے ساتھ، اور اس میں گھمنڈ کا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، یعنی ان نصوص کو، آیات اور احادیث کو، اور وہ یہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ عقیدہ ہے خوارج اور معتزلہ کا کہ جو جہنم میں ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی اس سے خارج نہیں ہوگا، اور ان آیات سے دلیل پکڑتے ہیں اور حجت لیتے ہیں جو کافروں کے لیے بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ اللیل آیت 15 اور 16 میں، لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولى، یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا سے اس کے جو بدبخت ہے، سب سے زیادہ بدبخت و اشقا ہے، الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا، یہ جو جہنم میں داخل ہوا اپنے گناہوں سے، اس نے جھٹلایا نہیں ہے، تو آیت ان پر حجت ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ دلیل کبھی نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائے کبھی سے خارج نہیں ہوگا. اس آیت میں یہ ہے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا، اور جس کے گناہ جھٹلانے کے علاوہ ہیں، کوئی اور گناہ ہے، کہ وہ خارج ہوگا کہ نہیں، تو اس آیت میں حجت اور دلیل ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، نہ کہ ان مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں. یہ آیت ان پر حجت ہے، ان کے لیے حجت نہیں ہے. اور انہی میں سے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، یعنی جو جہنم میں جائے گا، یعنی جو ہمیشہ کے لیے رہے گا، نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اس سے مقصود جو ہے وہ کافر ہیں، کفار جو ہے. اور تیسری آیت جو خوارج اور معتزلہ دلیل سمجھتے ہیں اپنے لیے اور شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں، سورة الجن آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ معصیت جو ہے یہ شرک اور کفر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسی آیات موجود ہیں قرآن مجید میں جن میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی شفاعت قبول کرے گا، اور اس میں متواتر احادیث بھی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں گنہگاروں کی اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا اور اجازت بھی دے گا شفاعت کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ جتنی بھی دلائل موجود ہیں قرآن اور سنت میں جن میں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے کہ شفاعت ہوگی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے شفاعت اہل کبائر من امتی، میری شفاعت کس کے لیے ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرتے ان کے لیے ہے۔ تو خوارج معتزلہ نے جتنی بھی آیات اور نصوص ہیں شفاعت کو ثابت کرنے کے لیے ان سب کا انکار کرتے ہیں جو واضح ہیں بالکل، اور ان آیات کو دلیل اور حجت بناتے ہیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہے، یا وہ دلائل جن میں یہ واضح پیغام ہے کہ جہنم میں جو داخل ہوگا خارج نہیں ہو کبھی جہنم میں سے، جیسا کہ کافر ہیں اور مشرک ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا بہت لمبے عرصے کے لیے، یہ عربی لغت کی بات میں کر رہا ہوں، عربی زبان میں، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عرب سمجھتے ہیں جب ان کی زبان میں کوئی چیز بولی جاتی ہے، اگر کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے رہے گا خالدین فیہا ابدا، اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل ہوا ہے جہنم میں، تو جب تک اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے، جب تک وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا تو وہ جہنم میں رہے گا۔ اب جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ زیادہ عرصے تک رہے گا، جس کے کم ہیں کم عرصے تک رہے گا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اہل ایمان میں سے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا نا وہ بھی خارج کر دیا گا جہنم سے، نکال دیا جائے گا ذرہ برابر ایمان۔ تو اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ جو دلائل پکڑی ہیں ان آیات سے، ان کے علاوہ خوارج معتزلہ نے جو شفاعت کے منکر ہیں ان آیات میں ان پر حجت لا کے ان کے لیے حجت ہے۔ ان پر حجت کیسے ہے؟ وہ تو دلیل سمجھ بیٹھے ہیں نا، اس لیے ان پر حجت ہے کہ ان دلائل میں کافروں کا ذکر ہے، جو کافر ہیں ان کا ذکر، اور کافر کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں اور نہ ہی کوئی شفاعت اس کے لیے کوئی کام آئے گی۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، شفاعت جمع شفاعت ہے، شفاعت ایک ہوتی ہے، شفاعت جمع ہے یعنی دو سے زیادہ ہیں۔ دو سے کیسے کہا دو سے زیادہ ہیں؟ کیونکہ شفاعت ایک ہے، شفاعتان دو ہیں، اور شفاعت دو سے زیادہ ہے۔ کتنی ہم نے گنی تھی پچھلے درس میں؟ آٹھ تقریباً۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الحظ العظیم من هذه الشفاعات، بہت ہی زیادہ حصہ جو ہے تمام شفاعات میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کچھ ایسی شفاعات جن میں کوئی بھی ان کے ساتھ شرکت نہیں کرے گا، وہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان میں سے نمبر ایک الشفاعت العظمى، عظیم شفاعت۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ شفاعت ہے جس سے لوگوں کو راحت ملے گی موقف عظیم میں، یعنی میدان محشر میں، جب لوگ جائیں گے انبیاء علیہ السلام کی طرف اور شفاعت کی گزارش کریں گے، اور تمام انبیاء ایک دوسرے کی طرف بھیجیں گے، یہاں تک کہ شفاعت پہنچیں گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے پاس، پھر فرمائیں گے انا لہا، میں ہی شفاعت کروں گا، اور پھر عرش کی طرف جائیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصی طور پر حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ خاص الہام کرے گا اس وقت اور اس مناسبت میں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, یہ کہا جائے گا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, جو سوال کرتے ہو, جو مانگتے ہو وہ مانگو, تمہاری مانگ پوری کی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا امتی یا رب, امتی یا رب, امتی. تین مرتبہ فرمائیں گے, جیسے کہ پچھلے درس میں نے بیان کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ راحت دے گا لوگوں کو موقف سے اور حساب شروع ہوگا. آپ وسلم کی امت اور اس امت کے علاوہ بھی جو اس موقف میں موجود ہوں گے میدان محشر میں, اور پھر صراط پر پیش کر دیے جائیں گے, تو ان میں سے کچھ ایسے جو جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پل صراط کو پار کریں گے. تو پہلی شفاعت جو شفاعت العظمیٰ, یہ میدان محشر میں اس عظیم موقف میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے. دوسری قسم کی شفاعت شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, الشفاعت فی دخول اہل الجنت الجنہ, اہل جنت کے لیے جنت میں داخل ہونے کی شفاعت. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے, جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا, پھر دستک دوں گا تو جہنم کا جو خازن ہے وہ کہے گا من انت, آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں, تو وہ کہے گا بک عمر تو اللہ افتح لأحد قبلك, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولوں. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا, صحیح حدیث ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا. یہ بھی ایک بہت خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر. انبیاء میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے, اور امتوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی. تیسری قسم کی شفاعت شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, وہ شفاعت الخاصۃ فی عمہ ابی طالب, وہ خاص شفاعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے لیے ہے, کہ جہنم کی تہ میں دیکھیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جگہ جہنم میں دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ کے جہنم, جہنم کی تہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شفاعت کریں گے, فیصول فی ضحضاح من النار, تو جہنم کے اوپر جو سطح وہاں پر پہنچ جائیں گے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, هو فی ضحضاح من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. تو جہنم کی ایسی جگہ پہ ہیں جسے ضحضاح کہا جاتے ہیں, جو اوپر سطح پہ ہے, اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی نچلی تہ میں ہوتا. اور متفق علیہ حدیث ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے, اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو من تعن بن علين يغلي منهما دماغه, سب سے کم عذاب یعنی جہنم میں ابو طالب کو ملے گا, یہ دو آگ کی جوتے پہنائے جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا, نعوذ باللہ. یہ روایت سے مسلم میں موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, سب سے کم عذاب لوگوں میں سے ابو طالب کو ہوگا, کیونکہ انہوں نے دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جتنا ان سے ہو سکا حمایت بھی کی ہے, یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اور وفات پا گئے, لیکن اسلام کی توفیق نہیں دی گئی. مرتے وقت آخری الفاظ جو تھے, انہی الفاظ پر اس کی موت ہوئی, علی ملت عبد المطلب, عبد المطلب کی ملت پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے, جب وفات کا وقت آیا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو جہل بھی اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے دوسری طرف. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایک جملہ کہہ دیں، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں تک میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی آپ کی شفاعت کے لیے. تو ابو جہل نے کہا اور عبداللہ بن ابی امیہ نے بھی کہا، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے منہ موڑ کے مرو گے، چھوڑ کے مرو گے؟ تو اسے بار بار یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا، علی ملت عبد المطلب. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأستغفرن لك ما لم انہا عنہ، میں آپ کے لیے مغفرت دعا کرتا ہوں جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا. اور یہ روایت بھی متفق علیہ حدیث ہے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے اس کے گھمنڈ اور تکبر نے اور اپنی قوم سے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ یہ عار اور یہ ملامت نہ ہوتی رہے کہ اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، نعوذ باللہ من الکبر، یہ گھمنڈ اور تکبر کی ایک علامت ہے کہ آپ حق قبول نہیں کر، جبکہ آپ حق سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن حق قبول نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، ملامت کی وجہ سے، دنیا کے ڈر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، نعوذ باللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں کفر پر موت ہوئی اور جہنم میں داخل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعت کریں گے کہ جہنم کے تہ سے نکال کر ضحضاح کی جگہ پر وہ پہنچ جائے گا اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کافروں پر حرام ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور دیگر احادیث میں بھی یہ پیغام موجود ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور ایک غلط فہمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ ابو طالب جہنم میں ہے، ابو طالب نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان کی حمایت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، یعنی عبد المطلب دادا کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی ہے اور ہر دکھ سکھ پہ ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ جب مشرکین نے مکہ میں محاصرہ کر کے اور بائیکاٹ کر لیا تھا، شعب ابی طالب کا قصہ معروف ہے، تو ابو طالب بھی ساتھ ہے اس بائیکاٹ میں. تو پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ابو طالب جنت میں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے اپنا جان و مال قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پرورش کی ہو، اپنے گھر میں جگہ دی ہو، بچپن سے سنبھالا ہو، اپنے بیٹوں کے ساتھ رکھا ہو، اپنے بیٹا سمجھ کے پرورش کی ہو، اور پھر انجام ان کا جہنم ہو، ممکن نہیں ہے. دیکھیں نصوص تو میں نے بتا دیا آپ کو، متفق علیہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. رہ گئی بات عقل کی، اگر عقل والے عقل کی بات مانتے ہیں، یہ وہ عقل والے جن کی عقل کام نہیں کرتی. اب پتہ انسان کی جو عقل ہے اگر شریعت کے حدود سے نکل جائے تو پھر وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، کتنی بڑی عقل اور کتنی بڑی ذہانت والے کیوں نہ ہو. دنیا کے بڑے دانشور ایسے گزرے ہیں جن کی وفات کفر پر ہوئی ہے اور ان کی عقل ان کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ عقل ان پر حجت قائم کرے گا قیامت کے دن. پتہ ہے آپ کو، جیسے انسان جب ہاتھ سے گناہ کرتا ہے یا پاؤں سے گناہ کرتا ہے تو گواہی دیں گے کہ نہیں، اب حجت قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس دن منہ بند کر دیے جائیں گے، بول اٹھیں گے ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے مختلف حصے جو ہیں، تم سے عقل بھی ہے، دل بھی ہے، وہ تمام چیزیں جن کا غلط استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں، الغرض اگر یہ بعقل و عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ سب جانتے ہیں اور یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت موجود تھے. اب اس پہ کوئی اختلاف ہے کیا؟ نہیں. اور یہ بت کب توڑے گئے؟ فتح مکہ کے موقع پر. یعنی تمام عرصہ ابو طالب موجود تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب موجود تھے تب بھی تھے, ہجرت کے بعد بھی موجود تھے. سن 9 ہجری تک, 8 ہجری تک, 9 ہجری کو فرض ہوا, 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. سن 8 ہجری میں یہ بت توڑے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے. یہ بت کہاں سے آئے تھے اور ان کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ قریش کر رہے تھے کہ نہیں؟ قریش کا سردار کون تھا؟ کس کی اجازت سے یہ بت موجود تھے؟ اہل ملتی کیا فرمایا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے دادا ہیں. کیا ملت تھی ان کی؟ ذرا سوال یہ, ملت کیا تھی؟ توحید کی تھی یا شرک کی تھی؟ ایمان کی تھی یا کفر کی تھی؟ اگر ایمان کی تھی تو جھگڑے ختم ہے ہمارا. پھر آپ وسلم کیوں پریشان تھے؟ کیوں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ؟ جب اگر عبد المطلب کی ملت وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, وہ آپ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں, تو کوئی بات ہی نہیں. پھر جھگڑا کی چیز کہ پھر کیوں ابو جہل بار بار کہہ رہا تھا یہ کہو اہل ملت عبد المطلب, کیا باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے باپ دادا کا دین کچھ اور تھا, ان کی ملت کچھ اور تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب عبد المطلب کی ملت میں شرک ہے اور بت جو موجود تھے عبد المطلب کی اجازت سے موجود تھے, اور ابو طالب بھی ساتھ تھے, کیونکہ عبد المطلب کے جانے کے بعد, وفات کے بعد کون سربراہ تھے؟ ابو طالب تھے, اور دیگر مشرکین جو موجود تھے وہاں پہ. تو اگر بت موجود تھے وہاں پہ اور عبد المطلب کی اجازت سے موجود تھے, تو اس کا مطلب ہے ایمان پر تو نہیں تھے نا. جب ایمان پر نہیں تھے تو پھر ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ جس کی موت کفر پہ ہوتی ہے کیا جنتی ہوتا ہے وہ یا جہنمی ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی ایک شخص بھی مجھے یہ ثابت کر دے کہ عبد المطلب کی ملت ایمان کی ملت تھی, کوئی ایک دلیل دکھا دے, جھگڑا ہی ختم ہے ہمارا. ہم کہہ دیں گے کہ ابو طالب جنت میں ہے, عبد المطلب بھی جنت میں ہے. لیکن دلائل بھی واضح ثبوت ہیں دلائل میں کہ ابو طالب جہنم میں ہے. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ آخر الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب. اور ملت عبد المطلب کیا تھا؟ وہ بت پرستی تھی جو موجود تھے کعبے کے ارد گرد, جو شرک موجود تھا. تو اس سے واضح ثابت ہوا کہ نصوص بھی ٹھیک ہیں, صحیح احادیث ہیں, متفق علیہ احادیث ہیں, اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. الے کہ جن لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی تو پھر ان کے پاس ہمارا علاج نہیں ہے, وہ اپنا علاج کسی ایسے دوا خانے میں جا کے کریں جہاں پر ان کی ان بگڑی ہوئی عقلوں کا صحیح علاج ہو سکے. ان کے لیے ہم دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم شفاعت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی شفاعت کریں گے جو باقی شفاعت ہیں, اور ان میں سے جب چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب نے بیان کیا شیخ ربیع حفظہ اللہ نے, وہ شفاعت الشفاعۃ فی خروج عصاۃ الموحدین من النار, جو موحدین مومنین میں سے جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت کہ انہیں جہنم کی آگ سے نکالا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور سجدہ کریں گے عرش کے نیچے, پھر اجازت دی جائیں گی اور ایک حد رکھ دی جائے گی کہ اتنی لوگوں کی حد ہے آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں, اور جس کے پاس ایک دینار برابر ایمان ہو وہ بھی نکال لیا جائے گا, جس کے پاس اس کا آدھا حصہ ایمان کا ہوگا اسے بھی نکال دیا جائے گا, یعنی آدھا دینار, اور جس کے پاس ایمان کا ایک شعیر یعنی جو کے دانے کے برابر ایمان کا حصہ اس کو بھی نکال دیا جائے گا جہنم سے، اور اس سے کم تر ایمان کا درجہ بھی اگر کسی کے دل میں باقی ہے تو اسے بھی جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ مومن جو شفاعت کریں گے ان کی بھی حد رکھ دی گئی کہ وہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے دل میں ذرا برابر ایمان بھی ہوگا یا دینار کے برابر ایمان بھی ہوگا. الی آخری انبیاء بھی شفاعت کریں گے، مومنین بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. لا تلا فرمانگے حدیث قدسی میں، جو ایک لمبی حدیث ہے اس میں سے یہ حصہ ہے اس حدیث میں سے، کہ فرشتے شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، مومنین بھی شفاعت کریں گے، اور پھر ارحم الراحمین کی رحمت باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک قبضہ کریں گے یعنی ایک مٹھی برابر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. تو ایسے لوگ جہنم سے نکلیں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر عمل کیا نہیں ہے اپنی زندگی میں، نعوذ باللہ، کوئی خیر نہیں کیا ہے. تو کس بنیاد پر نکلیں گے جہنم سے؟ ایمان، جو ایمان یعنی عمل صالح تو نہیں لیکن ایمان تو ہے. ایمان جو ہے، اس ایمان بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے نکال دیں گے، اس عذاب سے نکال دیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ، یا ارحم الراحمین کی رحمت ہے، یہ تمام شفاعات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف واپس لوٹتی ہیں. وہ رحمان الرحیم ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی رسولوں کو جھٹلایا ہے اور اسی کفر پر وہ مرے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. تو میں اس رحمت کو لکھ دوں گا، اس وسیع رحمت کو، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو کافر ہیں، جو ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ہم ان میں سے ہمیں شامل کر دیں جن کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے محتاج ہیں، اور سب سے زیادہ محتاج وہ ہیں جو گنہگار ہیں، جو اہل کبائر ہیں، ان کے لیے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، شفاعت اہل کبائر من امتی، میری شفاعت امت اہل کبائر کے لیے ہیں. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سب سے اہم شفاعت وہ یہی ہے، کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شفاعت ہیں ان کے لیے بھی، اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی. پھر مصنف رحمہ اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے، امام ابو عثمان الصامت رحمہ اللہ نے اس باب میں شفاعت کا ذکر کیا ہے اہل معاصی کا، جو اسنبرہ کے حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سن ابو ہریرہ نے جب عرض کی ہے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے زیادہ خوش بخت کون ہے آپ کی شفاعت کو لے کر قیامت کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لقد ظننت ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، تو یقین تھا کہ آپ سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا. لما رأيت من حرصك على الحديث، کیونکہ میں نے آپ کے علم الحديث پر حرص میں نے دیکھا ہے، یعنی سید ابو ہریرہ جو حریص تھے علم الحديث پہ، حدیث حاصل کرنے میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے اور اس کے حفظ کرنے کے لیے، وہ سیدنا ابو ہریرہ تھے. جیسے کہ کہا جاتا ہے حافظ الصحابہ، یعنی لقب تھا سیدنا ابو ہریرہ کا جب کوئی پوچھ رہا ہے حافظ صحابہ کون ہے تو کون ہے حافظ الصحابہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے ساتھ رہے, اور صرف اسی خصوصی وجہ کے لیے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محفوظ کر لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے. جیسے خود انہوں نے, جیسا سید ابو ہریرہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے جو بھائی تھے مہاجرین میں سے, تو وہ اکثر جو ہے یعنی ان میں سے جو ہیں وہ بازاروں کی طرف جاتے تھے, اور جو میرے بھائی انصار میں سے تھے تو وہ اپنے کاموں میں اور کھیتوں میں ان کا وقت زیادہ گزرتا تھا. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اپنے پیٹ بھرنے کی حد تک ساتھ دیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی جو مہاجرین تھے تجارت کے لیے اور جو انصار تھے وہ کھیتی کے لیے یعنی وقت لگاتے تھے, ظاہر علم بھی حاصل کرتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا سیدنا عمر بن الخطاب اور سیدنا عقبہ بن عامر جو ہے وہ تراوب کرتے تھے, یعنی ایک دن ایک اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا اور ایک صحابی علم حاصل کرتے تھے, دوسرے دن دوسرے جاتے تھے اونٹ چرانے کے لیے اور دوسرے صحابی جو علم حاصل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل علم سے محروم, مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنے روزمرہ زندگی کے کام بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے, اور کچھ ایسے صحابی تھے جنہیں پوری دنیا چھوڑ کر صرف پیٹ بھرنے کی حد تک یعنی اس کا جو قوت یوم تھا وہ حاصل کرتے تھے, یا اسی بنیاد پر ان کی زندگی تھی اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت گزارتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو جمع کر لیں اور ان کی حفظ کر لیں. تو فرماتے ہیں شیخ عربی حفظ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ حدیث کو سننا بہت پسند تھا, حدیث یاد کرنا چاہتے تھے, اور دنیا میں سے کم پر راضی ہو جاتے تھے, تو بہت ہی زیادہ احادیث انہوں نے محفوظ کرنی صرف تین سالوں کی مدت میں. یعنی سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ وہ تین سال کا تھا, اور آپ دیکھتے سب سے زیادہ روایت حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ کی ہے. تو وجہ بتا رہے ہیں جب ان سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے, فرماتے میرے جو ساتھی تھے میرے جو بھائی ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے, میرا کوئی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا, میرے یہی کام تھا کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. انہیں اہل صفہ کہتے ہیں, اہل صفہ میں سے, صفہ خاص جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ویسے نبوی کے قریب جو ہے, وہاں پر یہ لوگ رہتے جو جن کا کوئی خاص گھر نہیں تھا, جو جن کی فیملیز نہیں تھی, خاص گھر نہیں تھے ان کے, وہیں پہ رہتے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص دیکھے حدیث کو حاصل کرنے میں, جو بہت ہی عجیب قسم کی حرص تھی. تو اس لیے فرمایا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ آپ سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ میں نے آپ کو حدیث کے علم میں حریص دیکھا, آپ کا حرص میں نے دیکھا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربی حفظہ اللہ کہ بہت جلدی حرص صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے کے لیے, پھر جب یہ عرض کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیا ہے ان اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه, تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ خوش بخت وہ لوگ میری شفاعت اعتبار سے قیامت کے دن جو کہیں گے لا الہ الا اللہ اپنے من قبل نفسه, اپنی نفس سے. اور ایک روایت میں آیا ہے, بعض روایت میں آیا ہے خالصا من قلبه, دل کے خلوص کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ تمام مومن اس میں شامل ہیں, مختلف جو قسم مومن کے تمام شامل ہیں, یعنی اہل ایمان کامل اور اہل ایمان ناقص, جو اہل معاصی میں سے جو گنہگار ان میں ہیں, یہ تمام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی شفاعت سے شفاعت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ان سعدا میں ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو نصیب ہوگی. اور یہ جو دلائل ہیں جن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه, یہ روایت و دوسری روایت خالصا من قلبه, یہ دونوں روایت جو ہیں صحیح احادیث ہیں اور صحیح بخاری کی روایات ہیں. آخر میں شیخ صاحب دعا کرتے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, نسأل اللہ تبارک و تعالی ان یجعل من اہل شفاعته وأن يرحمنا بواسع رحمته إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم آمين يا رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جو حدیث اپنی بہن کی ہے کہ جو ابو طالب ہیں، ابو طالب جو ہیں وہ در کو اسفل میں ہوں گے من النار میں سے، وہ تو منافق تو تھے نہیں، کافر تھے. کیوں ہے؟ جب قرآن میں آتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلی دائیں گے.
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابو طالب کے تعلق حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درک الاسفر من النار میں تھے، اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جو درک الاسفر ہے تو منافقین کے لیے ہے، جو سب سے جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ہوں گے. تو ابو طالب کے لیے کیسا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہنم کی تہ ہے، آپ جانتے ہیں جو سب سے آخر ہیں وہ نوافقین کے، اس کے لیے پھر مشرکین کفار کے لیے، مشرکین میں سے بھی سب سے زیادہ نیچے والے حصے میں تھے، جو اس حصے کے بالکل قریب ہے. تیسری بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تو اہل ایمان میں سے ہے. یعنی اہل نفاق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جن کا ظاہر ہے وہ ایمان کو رکھے، باطن میں کیا ہے؟ کفر ہے. تو ابو طالب جو ہیں انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہی نہیں ہے، اسلام کلمہ پڑھا ہے، واضح حدیث ہے، تو ظاہر میں کیا نظر آتا تھا؟ تو منافقین کی مشابہت اس اعتبار سے بھی ہے، سبحان اللہ. تو اس لیے درک الاسفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اس جگہ پہ ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتنی کام آ گئی، جو انہوں نے جو بھی خدمت کی ہے، جو بھی مدد کی ہے، جو بھی دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کی ہے، دکھ اور سکھ میں ساتھ دیا ہے، کہ اس درک اسفر سے نکال کر اس وحواح میں ڈال دیا گیا، اور وہ بھی جہنم کا حصہ ہے، کوئی جہنم سے باہر نہیں ہے، اور اتنی شدید، اس میں بھی اتنی شدید عذاب ہے کہ دماغ کھول جائے گا. یعنی دیکھے پاؤں کہاں پہ ہے اور سر دماغ کہاں پہ ہے. جہنم کی جوتی پہنا دی جائے گی. اور ایک روایت میں انگارے کا ذکر بھی ہے، وہ وحواح والی روایت بھی آ گئی ہے. وحواح کہتے ہیں جس میں کم قسم کی آگ ہو اس جگہ پہ، لیکن اتنی شدید ہوگی تکلیف اور درد، اور یہ آگ اتنی سخت اور تکلیف دہ ہوگی، اتنی گرم ہوگی کہ دماغ کھول جائے گا، ابل جائے گا، نعوذ باللہ. تو یہی اس کا معنی ہے، واللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر درک الاسفر سے ان کو ہٹا کر جو ہے وہ وحواح میں ڈال دیا گیا ہے، واللہ اعلم.